نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. محترم حضرات, وہی آئلی اور خاندانی مسائل جو کافی عرصے سے میرا موضوع ہے وہی چل رہے ہیں. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس سے متعلق گزشتہ مجلس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عورتیں یعنی بیویاں دو قسم کی ہیں. قرآن کریم میں دو قسمیں ان کی فرمائی ہیں, ایک تو صالح اور نیک بیویاں, اور ان کے اندر دو وصف بیان فرمائے ہیں. ایک وصف تو یہ کہ وہ مطیع و فرما بردار اور تابع دار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی, اور دوسرا بس یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی, اور شوہر نے جو کچھ مال دے رکھا ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ دو وصف جب موجود ہوں تو قرآن کریم نے ان کو صالحات فرمایا ہے, یعنی نیک بیویاں. دوسری قسم بیویوں کی بیان فرمائی کہ ان کے اندر نافرمانی ہے, تو قرآن کریم نے نافرمان بیوی کو فوراً طلاق دینے کا حکم نہیں دیا, بلکہ درجہ بدرجہ اس کی اصلاح کی تدبیریں بتائیں, اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے, جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ عورتوں کا مزاج اور ان کی فطرت مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو معمولی فہمائش اور تنبیہ کے بعد راہ راست پر آ جاتی ہیں, بعض وہ ہوتی ہیں کہ ذرا اور سختی کی جائے اور ان کو کوئی ایسی سزا دی جائے کہ جس کا اثر ان کے دل پر ہو, تب وہ راہ راست پر آتی ہیں. اور بعض کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جب تک جوتا نہ پڑے اس وقت تک راہ راست پر نہیں آتی. اس لیے قرآن کریم نے یہ تین درجے بیان فرمائے ان کی اصلاح کے, کہ نافرمان بیوی کو برداشت کرو اور اصلاح کی کوشش کرو, یہ نہیں کہ فوراً ہی اس کو طلاق دے دو اور جدائی کر لو. اس لیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا اور جدائی ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارے فرمائے, جدائی ڈالنے والے اور تفریق پیدا کرنے والوں کو عذاب کا وہ سنایا, اور اصلاح کرنے والے اور آپس میں میل ملاپ کرانے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دی, جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر آئے گا اس کا انشاءاللہ. تو اس لیے اس جدائی کو اسلام برداشت نہیں کرتا, بہت ہی سخت مجبوری ہو تو پھر اس کی اجازت ملتی ہے. اسی لیے نافرمان بیوی کے سلسلے میں تین سزائیں, تین تدبیریں قرآن کریم نے بیان فرمائی. پہلی تدبیر بیان فرمائی فعظوہن, کہ ان کو نصیحت کرو, ان کو سمجھاؤ, ان کو فہمائش کرو, جس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا پچھلی مجلس میں کہ ان کی ذہن سازی کرو. ذہن سازی اگر ہو جائے گی تو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی, شوہر کو ہر قسم کی تکلیف و قلبی ایزا سے، قلبی تکلیف سے، اور زوجہ کو ہر قسم کی پریشانی سے، اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جبکہ ذہن اس کا ٹھیک ہو جائے وہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ رشک کریں گے۔ اصل چیز ذہن سازی ہے، ذہن سازی اگر صحیح طریقے سے ہو جائے، اور وہ واضح نصیحت سے ہوتی ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتی۔ ذہن جو بنایا جاتا ہے وہ فہمائش سے بنایا جاتا ہے، مار پیٹ سے ذہن نہیں بنتا ہے۔ ذہن کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ اللہ کے خوف پیدا کرنے سے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے سے ہوتی ہے، جوتے مارنے سے نہیں ہوتی۔ اور یہ تجربہ ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے اور تجربہ کریں گے تو اس کے خلاف نہیں پائیں گے۔ یہ آج کل جو ملحدین ہیں، یعنی اسلام کے خلاف کام کرنے والے، وہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ ہمارے ان مسلمان بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں، ذہن بناتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے رنگ کا نکلتا ہے۔ ذہن سازی بہترین چیز ہے انسان کی اصلاح کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال تک مسلمانوں کی ذہن سازی کی، آپ نے ان پر محنت کی ذہن سازی کے سلسلے میں۔ جیسا قرآن کریم نازل ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا، وہ آپ ذہن سازی فرماتے۔ جب ذہن پورے طریقے سے بن گیا اسلام کے موافق، تب جا کر احکام نازل ہوئے۔ مکہ معظمہ میں بہت مختصر سے احکام تھے اسلام کے، روزہ بھی نہیں تھا اس وقت، رمضان کا روزہ بھی نہیں تھا مکہ معظمہ میں، زکوٰۃ تھی لیکن اس کی کوئی مقدار نہیں تھی، البتہ نماز فرض تھی، وضو ضروری تھا، غسل ضروری تھا ناپاکی کی حالت میں، یہ چیزیں تو تھیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ شراب حرام ہوئی تو وہ مکے میں حرام نہیں ہوئی، وہ بھی مدینے میں جا کر حرام ہوئی۔ قمار اور جوا حرام ہوا تو وہ بھی مکے میں حرام نہیں ہوا، مدینے میں حرام ہوا۔ سود حرام ہوا تو وہ بھی مدینے میں حرام ہوا، مکے میں حرام نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ ذہن پورے طریقے سے درست ہو جائے اور اصلاح یافتہ ہو جائے، اس کے بعد جو حکم دیا جائے گا دل و جان سے آدمی اس پر عمل کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ مکہ معظمہ کی زندگی میں بہت مختصر سے احکام نازل ہوئے، البتہ مسلمانوں کا ذہن بنایا گیا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کا ذہن بنایا گیا۔ کس چیز سے ذہن بنایا گیا؟ آخرت سے، حشر سے، جنت سے، دوزخ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف سے اور تقوی سے، ان چیزوں سے ذہن بنایا گیا۔ جب مکی زندگی میں یہ ذہن سازی مکمل ہو گئی اور ایک معاشرہ تیار ہو گیا، مدینہ منورہ جب پہنچے تو اب کھٹا کھٹ احکام نازل ہونے لگے۔ جتنے بھی احکام ہیں وہ اکثر مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ اس وقت صحابہ اکرام کی یہ حالت تھی کہ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا فوراً ان کی زبان پر آتا سمعنا و اطعنا، ہم نے یہ حکم سن لیا اور پوری پوری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ذہن بنا ہوا تھا۔ فرماتی حضرت عائشہ کہ اگر مکے کی زندگی میں، یعنی ذہن سازی سے پہلے، یہ حکم آ جاتا کہ تم شراب نہ پینا، یا یہ حکم آ جاتا کہ تم جوا نہ کھیلنا، یا یہ حکم آ جاتا کہ تم سود نہ لینا، تو لوگ اس کو قبول نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز ذہن سازی ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں اور جس جگہ بھی دیکھیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، سمجھ لیجئے کہ وہاں کے لوگوں کا ذہن صاف نہیں ہے، اور جس جگہ دیکھیں، جس مکان میں اور جس خاندان میں دیکھیں کہ وہاں پر پورے طریقے سے لوگ اصلاح یافتہ ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہاں ذہن سازی ہو گئی. یہ ذہن سازی ہوا کرتی ہے حضرت ماں باپ کی جانب سے شروع میں، پھر ہوتی ہے استادوں کی جانب سے، اور آج کل کے مطابق اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کی جانب سے، اور ذہن سازی ہوتی ہے ماحول سے، اور ذہن سازی ہوتی ہے انسان کے کسی نیک بندے کے کسی نیک آدمی کے ساتھ تعلق قائم کر لینے سے. ذہن سازی ان چند چیزوں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے ذہن سازی ہوگی ماں باپ کی گود سے، اور یہ ایسی ذہن سازی ہے اس قدر پختہ اور مستحکم ہے کہ موت تک اس کا اثر نہیں جاتا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی اور اپنی بچیوں کی ذہن سازی کس طرح کرتے ہیں. خود بخود نتائج سامنے آ جائیں گے کہ جو کچھ بھی فساد خاندانی زندگی میں پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کا ذہن ہم نے نہیں بنایا، اپنے لڑکوں کا اور بچوں کا ذہن نہیں بنایا، اس لیے یہ فساد پھیل گیا. تو سب سے پہلے ذہن سازی ہوتی ہے ماں کی گود سے اور باپ کی تربیت سے. یہ دونوں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں بچے کی ذہن سازی میں، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناچنے والی کا بچہ بھی نچنیا ہوگا، گانے والی کا بچہ بھی گویا ہوگا، قاری کا بچہ بھی قاری ہوگا، حافظ کا بچہ بھی حفظ کی طرف جائے گا. وہ ذہن سازی ہو رہی ہے، یہ خود بخود ہوتی ہے. بچے کا ذہن بہت سادہ ہوتا ہے، اور اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ہر اثر کو قبول کر کے اپنے اندر پیوست کر لے. بس اس وقت جو چیز اس کے ذہن میں داخل کر دی گئی اور ذہن میں قبول کر لیا، سمجھ لیجئے کہ بس اسی کے مطابق اس کی اگلی زندگی چلے گی. دوسرا مرحلہ پھر آتا ہے استادوں کا، اتالیف کا، کالجوں کا، اسکولوں کا، اور وہاں کے اساتذہ کرام کا. وہاں ذہن سازی ہوتی. ذہن سازی کس طرح ہو رہی ہے آج کل ہمارے یہاں کے ڈرامے سکھائے جا رہے ہیں، ذہن سازی کس طرح ہو رہی ہے کہ ناچ سکھایا جا رہا ہے، کس طرح اسکولوں میں ذہن سازی ہو رہی ہے کہ وہاں پر ایسے ایسے پروگرام جو فحش بھی ہوتے ہیں اور خلاف اسلام بھی ہوتے ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. علم تو ہے ہی نہیں وہاں پر، نہ تھا پہلے. اب ذہن جو بنے گا اس بچی کا یا اس بچے کا کیسا بنے گا، آپ خود بتائیے. تیسرے نمبر پر ذہن سازی ہوتی ہے ماحول سے. ماحول جس طریقے کا ہودا ہوگا تو بچہ بھی اس ماحول سے اثر قبول کرے گا. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش ہوتی ہے فطرت اسلام پر، یعنی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ عوارض نہ ہو، ماحول نہ ہو، ماں باپ نہ ہو، اور خالی اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ اسلام قبول کر لے گا. فرمایا آپ نے، لیکن بعد میں اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا بت پرست بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ دیکھیے ماں باپ کو فرمایا آپ نے، معلوم ہوا کہ ذہن سازی میں بڑا حصہ یہ ماں باپ کا ہے. ماحول سے بھی ذہن سازی ہوتی ہے. جس قسم کا ماحول عام اور غالب ہوگا اور اس ماحول کو اچھا بھی سمجھا جائے گا، بچہ خود بخود اس کی طرف مائل ہوگا. جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ماحول جس رخ پر جا رہا ہے، اور عام طور پر اس ماحول کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اگرچہ حقیقتاً اسلام کی نظر میں وہ اچھا نہیں. ہماری اولاد بھی اسی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں بھی اسی کی طرف رغبت کر رہے ہیں. تو یہ ماحول تیسرے آخری نمبر پر ہے، ذہن سازی کے لیے کسی اللہ والے نیک آدمی سے تعلق قائم کر لینا. اگر اللہ والے نیک آدمی سے تعلق قائم کر لیا ہے تو اس کا ذہن ایسا ہی ہوگا، اور اگر کسی غیر سے یعنی کسی بد کردار سے تعلق قائم ہو گیا ہے، دوستی ہو گئی ہے، تو ذہن ایسا ہی بن جائے. اسی لیے برے دوستوں سے بچاتے ہیں ہم اپنی اولاد کو، کیونکہ ذہن ان کا ویسا بن جاتا ہے. بد کردار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، کیونکہ ذہن ویسا ہی بن جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل بنیادی چیز ہے ذہن سازی. قرآن کریم نے اسی کی طرف متوجہ کیا کہ فَعِظُوهُن، ان کو سمجھاؤ. نافرمان عورت اگر آ گئی ہے تو سمجھاؤ، نصیحت کرو. نصیحت خیر خواہی سے کرو، دل سوزی سے کرو، اور جس پہلو سے اور جس زبان میں وہ سمجھ سکتی ہے اس زبان سے کرو. کوئی وجہ نہیں کہ نصیحت اثر نہ کرے. ایک دن نہیں کرے گی، دو دن نہیں کرے گی، چار دن نہیں کرے گی، مہینہ بھر تک کرتے رہیے، اس کے اندر یقیناً انقلاب پیدا ہونے لگے. لیکن نصیحت نصیحت کے طریقے پر ہو، یعنی اچھائی اور برائی ہر چیز کی اسے سمجھائی جائے. جب وہ اچھائی اور برائی سمجھ لے گی اور ذہن قبول کر لے گا تو پھر وہ اطاعت و فرما برداری پر آ جائے گی. تو یہ مطلب ہے واضح نصیحت کا اور اس کو سمجھانے بجھانے کا، کہ پہلے خوب سمجھاؤ بجھاؤ. اپنی پوری قدرت، پوری قوت، پوری توانائی اسی پر خرچ کر دو، اس لیے کہ یہ ہمارے آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے اور آپ کے اس دنیا کی زندگی کے سکون کا مسئلہ ہے. اس پہ اگر وقت خرچ ہو جائے، کچھ توانائیاں خرچ ہو جائیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی اور مہنگا سودا نہ ہوگا. بعد میں جو کچھ اس سے راحت و آرام ملے گا اس کا فیض ہم ہی اٹھائیں گے. تو پہلا مرتبہ تو قرآن کریم نے واضح نصیحت کا اور سمجھانے بجھانے کا بیان کیا، جس کی طرف میں نے ابھی کچھ تفصیل سے اشارہ کر دیا کہ ذہن سازی کرو. ذہن سازی کے اندر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مکہ معظمہ میں تو یہ چیزیں نازل ہو رہی تھیں قرآن کریم میں، قیامت کے واقعات، قبر کے واقعات، حشر کے واقعات، جنت اور دوزخ کے واقعات اور اسی قسم کی دوسری چیزیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، یہ نازل ہو رہا تھا. معلوم ہوا کہ ذہن سازی میں یہ چیز بڑی مؤثر ہے. یعنی اگر کسی کی ذہن سازی کرنا ہے تو اسے اللہ سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کے خوف سے ڈراؤ، اللہ کی رحمتوں کی امید دلاؤ، اللہ کے وعدوں کو اس کے سامنے رکھو، اور ڈراؤ اس سے کہ مرنا ہے، اور اس سے ڈراؤ کہ قبر میں جانا ہے، اور اس سے ڈراؤ کہ حشر میں سب کو پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور اس سے ڈراؤ کہ اگر وہاں خدا نہ کرے کامیاب نہ ہوئے تو جہنم موجود ہے، اور اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کامیاب کر دیا تو جنت موجود ہے. یہ ہے، ان چیزوں کی طرف لائیے، ان سے ڈرایا جائے، اس سے ذہن سازی کی جائے. میرا خود اپنا تجربہ بھی یہی ہے، اور جس کو میں نے بتایا اس نے بھی اسی پر عمل کیا اور اس نے بہترین نتائج حاصل کیے، کہ ذہن سازی موت، قبر، حشر، نشر اور جنت و دوزخ سے بہتر نہیں ہوتی. مؤثر انداز میں اس کو سامنے کر دیا جائے. مسلمان کا ذہن بہرحال وہ اگرچہ نافرمان ہے لیکن ایمان والی ہے، مسلمان ہے، اللہ کو مانتی ہے، رسول کو مانتی ہے، قرآن کو مانتی ہے، اسی طریقے سے موت، قبر، حشر سب کو مانتی ہے، یقیناً اس کے اوپر اثر ہوگا اور اپنی اس محنت کو مسلسل جاری رکھا جائے، انشاءاللہ سال بھر گزرنے نہ پائے گا کہ نتائج، اچھے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے فیضوہن کی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے پچھلے مجلس میں بھی کی تھی اور اس مجلس میں بھی کی، اور اب یہ تشریح مکمل ہو گئی۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بعض خواتین کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ بعض و نصیحت اور سمجھانے بجھانے سے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور اپنے ہی راستے پر وہ رہتی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے دوسرا درجہ بیان کیا کہ اگر واضح نصیحت وہاں پر کارگر نہ ہو تو پھر وہجروہن فی المضاجع، ان کو چھوڑ دو الگ بستروں میں، مطلب آپ سمجھ گئے ہوں کہ اپنا بستر الگ کر لو، زوجہ کا بستر الگ کر دو، یعنی اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ایسی سزا ہے کہ جو عورت کے قلب پر بہت مؤثر ہوتی ہے، ہم تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن خواتین اس کا اندازہ لگاتی ہیں اور خوب لگا لیتی ہیں۔ قرآن کریم نے جب یہ سزا بیان کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اثر ہے، یہ ایسی سزا ہے کہ اس سے عورت جو ہوتی ہے وہ بالکل مطیع و فرما بردار ہو جاتی ہے، اگرچہ کچھ وقت اس کو لگ جائے۔ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ واضح نصیحت کی تدبیر اور اسی طریقے سے بسترے الگ کرنے کی تدبیر، یہ شریفانہ تدبیریں ہیں اصلاح کی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں تدبیریں منقول ہیں کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور بالکل صدق دل سے مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے، یعنی ایسا مطیع و فرما بردار کہ جو شوہر کے اشارے پر حرکت کرے، یہ دونوں تدبیریں اختیار کی ہیں۔ واضح نصیحت بھی آپ نے فرمایا، ازواج مطہرات کو واضح نصیحت بھی فرمائی اور فرماتے ہی رہتے تھے۔ پچھلی مجلس میں میں نے حدیث بھی اس کی ذکر کر دی تھی، اور آپ نے بستر بھی الگ کر لیا تھا، اور یہ بھی پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موقع پر ازواج مطہرات جمع ہو گئیں آپس میں، جن کی تعداد 9 تھی، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں خرچہ زیادہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ جو خرچہ ہمیں ملتا ہے وہ ناکافی ہے، اور اب فتوحات بھی ہو گئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فتوحات کی رقم بھی، اس لیے ہمیں زیادہ مطالبہ کرنا چاہیے خرچے کا۔ یہ میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں، ورنہ دوسری روایت میں اور واقعہ بھی۔ چنانچہ ان سب نے جمع ہو کر آپ سے مطالبہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں نہایت زاہدانہ اور درویشانہ تھی، مال و دولت آپ کبھی جمع کر کے رکھتے نہ تھے، کوئی شک نہیں کہ فتوحات ہو چکی تھی اور مسلمانوں پر فراخی بھی آ چکی تھی فتوحات کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو کچھ آتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا، آپ کو ناگوار گزرائی، بالخصوص اس لیے بھی کہ ازواج مطہرات جو رہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مزاج شناس ہیں اپنے شوہر نامدار اور شوہر پاک کی، ان کی جانب سے ایسا مطالبہ؟ اس کو تو ایسے سمجھیے ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ ایک فقیر آدمی ہے اور اس کی زوجہ ہے، اب وہ زوجہ اس سے مطالبہ کرے کہ تو میرے لیے بڑا بنگلہ بنا کر دے اور یہ کر کے دے وہ کر کے دے، کیسے ہو سکے گا؟ اس سے بجود اس کے کہ شوہر کو تکلیف پہنچے اور کچھ نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب یہ قصہ پیش آیا تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجیے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی دنیا کا مال و متاع پسند ہے آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، جہاں چاہے نکاح کر لو جا کر، لیکن میرے پاس تمہیں کچھ نہیں ملے گا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو اور دار آخرت کو تم پسند کرو اور اس کو اختیار کرو، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑے اجر و ثواب رکھے. اس سے یہ معلوم ہوئی آیت ہے تو نہیں اس وقت میرا موضوع، لیکن آگے یہ تو عرض کیے دیتا ہوں کہ عام طور پر عورتوں کو انہی چیزوں کی طلب ہوتی ہے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیاوی زندگی کا عیش اور دنیاوی زندگی کی زینت، اگر تم یہ چاہتی ہو تعالین آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال و متا دے کر، اسرحکن سراہن جمیلا خوبصورتی سے تمہیں چھوڑ دوں گا، آ جاؤ. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر، دنیاوی زینت، دنیاوی زندگی میں عیش اور فراخی خوشحالی، اور اس دنیاوی زندگی میں زیب و زینت. تو فرمایا اگر یہ مقصود ہے تو آ جاؤ، یہ میرے پاس تو نہیں ملے گا، اس کی طلب ہے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کیے دیتا ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والی عورت کا کیا مطالبہ اور کیا اس کی نیت ہوتی ہے وہ اگلی آیت میں ہے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، یعنی اللہ کی بندی بن کر رہنا مقصود ہے، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مقصود ہے، اور تم اپنے لیے دار آخرت کو پسند کرتی ہو، تو پھر تمہارے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا. تو یہ آیتیں اسی پر نازل ہوئی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا. آپ نے ایک مہینے کے لیے ازواج مطہرات سے عزلت اختیار کر لی، ان کو ان کے مکانوں میں چھوڑا اور آپ کسی اور مکان میں جا کر مقیم ہو گئے. ایک مہینے تک وہاں مقیم رہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے قسم کھا لی تھی اس بات کی کہ میں ایک مہینے تک ان میں سے کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ ہے واہجروہن فی المضاجع، چھوڑ دو ان کے بسترے میں الگ. یہ ایسی سزا تھی کہ سب کا مزاج درست ہو گیا، سب کی مزاج کے اندر اعتدال آ گیا. اور پھر وہ آیت قرآن بھی نازل ہو گئی، اس لیے یہ دوسری قسم کی سزا بھی شریفانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا ہے. اور آپ نے جب عمل فرمایا تو نہایت مؤثر اس کا نتیجہ سامنے آیا، بہترین نتیجہ. لہذا اگر اخلاص کے ساتھ، یعنی اس کو اس کی اصلاح کرنے کی نیت سے کوئی اس پر عمل کر لے تو بالکل جائز ہے. اس کے بعد تیسری سزا اور ہے، وہ ذرا سخت ہے، اس کو انشاءاللہ پھر بیان کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے میدان حشر میں جمع فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس موجودہ زمانے کے فتنوں سے، وہ فتنے کے جو ہمارے گھروں کے سکون کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، اور وہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں اور وہ سکون اور امن کی ضمانت بھی دیتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔